يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يشتغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معزز سامعین حضرات اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز ہوا ہے وہ آپ نے سنا اور موضوع سے متعلق کچھ تلہیدی کلمات محترم قاری صاحب سے آپ نے سنے حقیقت ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی حالت ناگزیر ہے یہود و نصارہ اور جتنے بھی ان کے اعلی کار ہیں ان کا اور ان کی پالیسیوں کا عالم اسلام پر تسلط ہے بالخصوص پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عذاب ہندوستان کا تسلط ہے ہندوستان کے دانشور کا مضمون میں نے پڑھا جو اپنے حکام کو مشورہ دے رہا تھا کہ اب پاکستان سے میدان میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے چار یلغاریں ان پر کر رکھی ہیں وہ کافی ہیں ایک اقتصادی یلغار اس کی تفصیل یوں ہے کہ پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرنے والا پانی ہندوستان سے آتا ہے اور ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی روک دیا جاتا ہے اور جب کسی طریقے سے ہماری فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پانی کھول دیا جاتا ہے جو سیلاب کی صورت میں کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ملک کی معیشت دیگر گو ہو جاتی ہے یہ اقتصادی جنگ ہے دوسری ثقافتی جنگ جس کی تفصیل یہ ہے کہ ہندوستان کی ثقافت ان کی فلم اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے ہمارے گھر گھر پہنچ چکی ہے ہمارے نوجوان ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اسٹائل کو اپناتے ہیں اور ایک طرح سے ہندو بننے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں. جو قوم اغیار کی ثقافت کو قبول کر لے ان کی ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے, جیسے کہ یہاں یہ حالت بن چکی. تیسری, یلغار ہندوستان کی طرف سے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت مثالی اختلافات کے حوالے سے ایسے بیج بوئے گئے کہ مثالی تعصبات اور قومی تعصبات آج اپنے عروج پر ہیں, اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر یہ قوم تباہی کی اتنا گہرائیوں میں گر چکی ہے. چوتھی یلغار مذہبی منافرت ہے, اور مذہب کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو آپس میں صف آرا کر دیا گیا. یہ سب ان کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے جسے عملی طور پر وہ پوری طرح ہم پر مسلط کر چکے. تو مذہبی منافرت کی جنگ, لسانی تعصبات کی جنگ, فکری اور ثقافتی جنگ اور اقتصادی جنگ, یہ چار ان کی وہ حروف یا وہ یلغارے ہیں جن کا تسلط ہم پر قائم ہے اور ہم سب اس کا اعتراف کرتے. اس کے بعد حالیہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی الغار, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی بقول قاری صاحب کے ہم بڑی اعلیٰ قسم کی وردی جو تمغوں سے سجی ہوئی ہے پہننے کے باوجود, ایٹمی طاقت کا مالک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کے بوٹوں کو چاٹ دیں, اس سے بڑی ذلت اور نحوست کیا ہوگی. اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اسباب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ پیشین گوئیوں کا تعلق احداث اور واقعات سے ہے کہ آپ نے کچھ احداث اور واقعات کے وقوعوں کی خبر دی کہ آئندہ یہ واقعات پیش آئیں گے, اور کچھ کا تعلق اعمال و افعال سے ہے کہ میری امت فلاں عمل کرے گی, فلاں عمل کرے گی, فلاں عمل عام ہو جائے گا اور یہ امت کی بگاڑ کا سبب بن جائیں گے. کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ان تمام پیشن گوئیوں پر تفصیل سے بات کی جائے, میں نے ان چند اعمال و افعال کا انتخاب کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے بیان فرمائے, اور ان امور کو جو بھی اختیار کرے گا, جو بھی قوم ان امور کا ارتکاب کرے گی وہ برباد ہو جائے گی. اور یہ بات واضح ہے, معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ کی ہر پیشن گوئی صداقت اور حقانیت کا شاہکار ہے, کیونکہ آپ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے, اپنی طرف سے کبھی نہیں بولتے, وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی. کتنی پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی اور ان کی صداقت کے نشانات امت نے دیکھے. بعض وقت ایسی خبر کہ بظاہر یقین کرنے کے حالات ہوتے ہی نہیں تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں موجود تھے, ایک شخص نظر آیا صحابہ کو بھی اور آپ کو بھی کہ جو ایسا لڑ رہا تھا
کہ اس طرح کا قتال اور جہاد کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. لا یدع شاذۃ ولا فاذۃ الا دخل. حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ کوئی جتھا دیکھتا مشرکین کا تو ان میں داخل ہو جاتا اور سب کو قتل کر دیتا. کسی کو تنہا کھڑا دیکھتا تو اسے قتل کر دیتا اور آگے بڑھتا گیا. اس نے پیچھے جھانک کر نہیں دیکھا, راستے میں جو آیا اسے قتل کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا قتال ہم نے کبھی نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ من اہل النار, یہ تو جہنم میں جائے گا. اب بتائیے اس کا ظاہری کردار کیا ہے اور صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے. ظاہری کردار یہ ہے کہ اس نے ایسا قتال کیا, ایسی انغار کی کہ صحابہ جیسے جری انسان کہتے ہیں کہ ایسا قتال ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. اس کا یہ لڑنا مرنا اور مارنا آگے بڑھنا ہر زخم سینے پر کھانا اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اشہد انک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا یہ جہنمی ہے میں نے اس کا تعاقب کیا, کیونکہ میں کر گیا کہ اگر یہ جہنمی ہے جس کا ایسا جہاد ہے تو ہمارا کیا ٹھکانا ہو. میں نے اس کا تعاقب کیا. وہ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا. اپنی تلوار کا دستہ زمین پر ٹیکا اور اس کی نوک اپنے سینے میں پیوست کر کے خودکشی کر لی. اپنے نفس کو قتل کر لیا اس نے. اور خودکشی کرنے والا انسان جہنم میں جاتا ہے. آپ نے پیش گوئی فرمائی اور وہ حرف بحرف پوری ہوگی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صداقت کے نشانات. جنگ بدر سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ صنادید قریش کے نام لیے کہ کل جنگ میں ابو جہل مرے گا اور اس کی لاش جہاں گرے گی. امیہ بن خلف مرے گا اس کی لاش جہاں گرے گی. عتبہ اور شیبہ مریں گے ان کی لاشیں یہاں گریں گی. نشان زدہ کر دیا. امیر عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ کے بعد خاص طور پر دیکھا اور واقعی اپن وہ سب صنادید واصل جہنم ہو چکے تھے اور ان کی لاشیں وہیں پڑی تھی جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی. مسلم خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے نشانات. آپ کی پیشن گوئیاں کس طرح حرف بحرف پوری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس طرح میں تنزیل قرآن پر لڑتا ہوں اس طرح میری امت میں ایک شخص آئے گا جو تعبیر قرآن پہ لڑے گا. تنزیل قرآن کا معنی یہ کہ لوگوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں. یہ کفار اور مشرکین مکہ, میں نے ان سے قتال کیا. ایک وقت آئے گا کہ کچھ قومیں آئیں گی جو قرآن کو مانیں گی لیکن امت مسلمہ سے اختلاف کریں گی قرآن کے معنی سے. وہ قرآن کو کتاب حق مانیں گی لیکن تعویل قرآن نے امت سے اختلاف کرے گی. اور میری امت کا ایک شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا وہ میں ہوں گا؟ فرمایا کہ نہیں. عمر ابن خطاب نے کہا کیا وہ میں ہوں گا؟ فرمایا کہ نہیں. علی رضی اللہ عنہ اپنے جوتے کے تسمے ٹھیک کر رہے تھے, فرمایا کہ ہاں ہاں خاصف النحل یہ شخص ہوں. اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے قتال کیا, اور خوارج سے جو اختلاف کے اسباب تھے ان میں بنیادی سبب یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کا معنی بیان کرنے میں امت کی فکر سے اختلاف کیا. تو آپ کی پیشن ہوئی, حرف بارہ ٹھیک ہوئی, درست ثابت ہوئی, اور آپ نے خوارج کا ذکر کیا اپنی حدیثوں میں کہ ایک قوم آئے گی تحقرون صلاتکم الى صلاتہم, تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ان کے روزے دیکھ کر اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, یقرؤون القرآن لا یجاوز صلاتہم, وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اوپر رہے گا, یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ, وہ دین سے یوں نکلیں گے تیری کے ساتھ کبھی نہ پلٹنے کے لیے جیسے تیر کمان سے نکلتے. اور حرف بحرف یہ پیشگوئی پوری ہوئی, یہ قوم آئی خوارج, بلکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان کے مقتولین میں ایک شخص ہوگا اس علامت کو پہچان لو اس کا سیاہ رنگ ہوگا اور اس کا ایک بازو چھوٹا ہوگا کندھے سے لگا ہوگا لیکن اس کے ہاتھ کی حیات ایسی ہوگی جیسے کسی عورت کا پستان ہوتا ہے اور اس پر سفید رنگ کے بال ہوں گے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب نہروان نے اس قوم سے ہمارا قتال ہوا اور بعد میں نے لاشیں دیکھی تو مجھے خاص طور پہ ایک شخص کی لاش ملی جس کا رنگ سیاہ تھا, جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا چھوٹا تھا, اور اس کے بازو کی حیض عورت کے پستان کی طرح تھی اور اس پر سفید بال بھی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے قتال کی پیش گوئی فرمائی اور ام حرام بنت برحان کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی اس لشکر میں ہوگی. امیر معاویہ کے دور میں قبرص کی طرف چڑھائی ہوئی, وہ باہری راستے کے ذریعے تھی, باہری جہانوں کے ذریعے تھی, اور واپسی میں ام حرام بنت برحان اسی جنگ میں شہید بھی ہوئی. یہ پیش گوئی پوری ہوگی. اس طرح کی بیسیوں خبریں آپ کو ملیں گی کتب حدیث جن کی صداقت کے نشانات یہ پوری امت دیکھ چکی. رسول اللہ کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالمدینہ تضیع لها اعناق الابل بالبصرة, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ شہر سے ایک آگ نہیں نکلے گی, ایک آگ نکلے گی اتنی روشن ہوگی اتنی اونچی ہوگی کہ بصرا میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی اور رات کی تاریکی میں دکھائی دیں گی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سن 654 کے احداث میں البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں ایک مورخ ابو شامہ کے حوالے سے کہ یہ آج مدینے میں ظاہر ہوئی 654 ہجری اور ایک ماہ تک رہی. یہ کہاں سے نکلی یہ معلوم نہ ہو سکا, لیکن مدینہ منورہ میں جبل احد کی سائے یہ آگ روشن رہی جس کی لمبائی تقریباً 12 میل اور چوڑائی تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھی. کتنی بڑی آگ تھی. اس پورے مہینے گھروں میں چراغ نہیں جلے, اسی آگ سے لوگوں نے راتوں کو قرآن کی تلاوت کی اور کتابیں پڑھی. مکہ مکرمہ میں اس آگ کی چمک دیکھی گئی اور باب آرابی ایک رات بصرہ میں اپنے اونٹوں پر آ رہے تھے, انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہماری اونٹوں کی گردنیں رات کی تاریکی میں چمک رہی تھی. محمد رسول اللہ کی پیش گوئی حرف بحرف ٹھیک ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ایک وقت آئے گا غالب الحرملہ، جہاں سے ایک عورت زیورات پہنے نکلے گی اپنے حوض لیے اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے گی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی، نہ کسی ڈاکو سے، نہ کسی لٹیرے سے، نہ کسی درندوں سے، اس دین کی برکت سے اتنا عمل پھیل جائے گا. علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث سن رہا تھا، میں نے اس علاقے کا اپنے ذہن میں سروے کیا کہ راستے میں کون کون سے علاقے آئیں گے، تو میری قوم کئی کا علاقہ بھی راستے میں پڑتا. میں نے سوچا کہ اس وقت میری قوم کے بدماش کیا ہوں، یہ تو کوئی قافلہ چھوڑتے ہی نہیں، میری قوم کے بدماش اس عورت کو کیسے چھوڑ دیں گے، یہ خبر کیسے یقینی ثابت ہوگی. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت اس علاقے سے نکلی اور بیت اللہ آ گئی اپنے حوض میں سوار، اور امن و سلامتی سے اس نے حج کیا، واپس لوٹی اور اس کے ایک بال کا نقصان بھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا حرک قیصر فلا قیصر بعده واذا حرک کسرا فلا کسرا بعده والذی نفس محمد بیده لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللہ. یہاں دو پیش گوئی ہے، فرمایا کہ یہ قیصر جو اس وقت موجود ہے، جب یہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگی، اور یہ قیصر جو فارس کا حکمران ہے جو موجود ہے، جب یہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، کوئی کسرا نہیں ہوگا. وہاں کا دستور یہ تھا روم کا کہ ایک شخص مرتا دوسرا جانشین آ جاتا اور ان کا لقب قیصر ہی ہوتا، وہ قیصر کے لقب سے حکومت کرتے. اور فارس کا دستور یہ تھا کہ ایک مرتا دوسرا آ جاتا اور وہ کسرا کے لقب سے حکومت کرتا. قیصر بھی آتے گئے، کسرا بھی آتے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کی بار جو قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا، اور اب کی بار جو کسرا ہلاک ہوا تو کوئی کسرا نہیں آ سکے گا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اللہ کی راہ میں کسرا اور قیصر کے خزانوں کو خرچ کرو گے. دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. تین ادوار تھے، امیر ابوبکر صدیق کا دور، امیر عمر کا دور اور امیر عثمان کا دور رضی اللہ عنہ. ان تین ادوار میں مختلف مراحل میں سلطنت قیصر اور سلطنت کسرا دونوں کو فتح کر لیا گیا، اور دونوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور اس کے بعد یہ حکومتیں لوٹ نہ سکیں، دوبارہ بن نہ سکیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہر بار ٹھیک ہوگی. وہ پیشن گوئیاں جن کی صداقت کے نشان ہم نے دیکھ لیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، یقیناً وہ پیشن گوئیاں بھی حرف و حرف پوری ہوگی جو آپ سے ثابت ہے. اور حقیقت یہ کہ اس دور میں وہ آثار ہم دیکھ بھی رہے. جس تشویشناک حالت کا ابھی ذکر ہوا محترم قاری صاحب فرما رہے تھے، اس کے کیا اسباب؟ یہ اسباب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. کچھ اعتقادی اور عملی انحرافات ہیں جن کا اس امت نے ارتکاب کیا، اور نتیجہ سے وہ تمام مفاسد، وہ تمام برائیاں، وہ تمام ہلاکتیں جو اس وقت ہم پر قائم اور مسلط ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑ رہی، بھگتنا پڑ رہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جن کا تعلق اعتقاد و عمل سے، وہ کتب حدیث میں جا بجا موجود. مثلا اعتقادی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل، کچھ قومیں، کچھ گروہ مشرقین سے اتحاد نہ کر لیں. یہ عجیب بات، ایک موحد معاشرہ، ایک موحد قوم مشرقین سے مل جائے، مشرقین سے اتحاد کر لیں. مل جل کر کام کریں گے, ان کے ہم نواب بن جائیں, ہم پیالہ ہم نوالہ بن جائیں, سمے ایسا ہوتا رہے گا. یہ تو عقیدے کا جناب ہے. دین اسلام میں اسلام قبول کرنے کے بعد جس مسئلے کی سب سے بڑھ کر اہمیت ہے وہ عقیدہ الولا والبراء. تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہم نے ملنا کس سے ہے اور مقابلہ کس کا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ, کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ اب ایمان قبول کرنے کے بعد محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور عداوت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوگا. میری امت کا ایک گروہ, میری امت کے مختلف قبائل, مختلف قومیں, مختلف جماعتیں اور گروہ مشرقین سے مل جائیں گے, ان سے اتحاد کریں گے, بہت کا تحمد الاوثان. اور اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کلمہ گو افراد بتوں کی عبادت نہ کریں گے. یہ کلمہ پڑھنے والے بتوں کو پوجیں گے, کلمہ پڑھنے والے اور توحید کے پرستار مشرقین سے اتحاد کریں گے, مشرقین سے لگاؤ رکھیں گے, ان سے میل جول رکھیں گے. یہ تو اعتقادی بگاڑ ہے. فرمایا یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. جب امت ان حرکات کا ارتکاب کرے گی تو اللہ کہاں راضی ہوگا. یہ بات نوٹ کر لو اور اسے مقدمے کے طور پر ذہن میں بٹھا لو کہ مسلمانوں کا نقصان, مسلمانوں کی شکست, مسلمانوں کا فساد صرف ایک ہی صورت میں ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ چھوڑ دے, بس اور کوئی صورت نہیں. قلت مال, قلت اسلحہ, قلت وسائل, قلت تعداد, یہ اسباب نہیں. مسلمان قلت تعداد سے مار نہیں کھاتا, مسلمان قلت وسائل سے مار نہیں کھاتا, مسلمان قلت اسلحہ سے مار نہیں کھاتا. مسلمان صرف مار اس وقت کھاتا ہے جب اس کو اس کا رب چھوڑ دے. اور رب کب چھوڑے گا؟ جب تم اس پروردگار کے قانون سے انحراف کرو گے, برامد کرو, جس کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. یہ سب کچھ ہوگا. میری امت کے افراد کلمہ پڑھیں گے, مشرقین سے ملیں گے. میری امت کے افراد کلمہ پڑھیں گے, بتوں کی عبادت کریں گے. بت کیا ہے؟ بت ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ کے سوا پوجا جائے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ حجر ہو, چاہے وہ شجر ہو, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے وہ مردہ ہو. اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری بصرا یعبد, یا اللہ میری قبر کو پوجا کے لیے بت نہ بنا دے. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البریہ ہے, اصل الخلائق ہے, سب سے بہترین ہے, لیکن اللہ کے سوا اگر ان کو بھی کوئی پوچھے گا تو وہ بت پوج رہا. تو میری امت کے افراد کلمہ پڑھنے کے باوجود بتوں کو پوجیں گے, کوئی زندوں کو, کوئی مردوں کو, تو قبروں کو طواف کریں گے. اور یہ بات عام ہو اس وقت کے, اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی. ان صحابہ کا متعجب تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا. دین اسلام میں جو اساس ہے وہ تو عقیدہ ہے, تو ہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو توحید تو اساس ہے, بنیاد ہے. پھر اس امت کے افراد کیسے بتوں کو پوجیں گے, مشرقین سے کیسے اتحاد کریں گے؟ فرمایا سب کچھ ہوگا. بتائیے جو قوم یہ حرکات کرے گی, ان کا ارتکاب کرے گی, اللہ ان سے خوش ہوگا؟ اللہ ان سے راضی ہوگا؟ وہ تو اللہ کے حق کو پامال کر دے. اور جو قوم اللہ کے حق کو پامال کر دے, اللہ تعالیٰ اس قوم کے بھی تمام حقوق کو پامال کر دے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ, اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, یہ اللہ کا حق ہے. اس حق ہے کہ آج ہم مقروض بھی ہیں, روٹی نہیں, اور آج ہم پر خوف بھی, خوف تاری ہر طرف سے, اپنوں کا, بیگانوں کا. بنا کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو دعوائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے,
فرمایا کہ اخوف ما اخاف على امتی، سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہ میری امت ان حرکات کا ارتکاب کرے گی، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ یہ ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں یہ دو چیزیں ظاہر نہ ہوں، تقدیم بالقدر و تصدیق بالنجوم، ایک تقدیر کا انکار، دوسرا نجوم پر ایمان لانا، ستاروں پر ایمان لانا، نجومیوں کے پاس جانا اور ان کے علم نجوم کے حوالے سے اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرنا، یہ بھی سب عقیدے کا بگاڑ ہے. ایمان بالقدر ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کے بغیر حقیقت میں ایمان کو کوئی پائے نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ. کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو پائے نہیں سکتا جب تک اس کا یہ ایمان نہ ہو کہ جو چیز اس کو ملنا طے تھی اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس چیز کا نہ ملنا طے تھا اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو میں جب تک اس کے ایمان کی یہ شان نہ ہو اس وقت تک وہ حقیقت میں ایمان کو پائے نہیں سکتا. یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. فرمایا کہ میری اس قوم میں ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ تقدیر کو نہیں مانے، خواہ وہ عملی طور پر نہ مانے، خواہ وہ اعتقادی طور پر نہ مانے، خواہ وہ اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ کہیں کہ تقدیر پر ایمان کے منافی، ان کو خیر ہو تو اللہ کی طرف سے، کسی کو خیر ملتی ہے تو اللہ کے امر سے ملتی، کسی کو شر ملتا ہے تو اللہ کے امر سے ملتا. لیکن لوگوں کے عجیب عقیدے ہوں، کسی غریب کو صبح دیکھیں گے تو کہیں گے یہ صبح صبح متھے لگ گئے، پتہ نہیں دن کیسے گزرے، کوئی نقصان ہو جائے پتہ نہیں صبح کون ٹکرا گیا، یہ نقصان مجھے کیوں ہو گیا، کسی کی شفا پتھروں میں، فلاں نگینہ، فلاں پتھر، فلاں انگوٹھی، یہ سب کا سب تقدیر پر ایمان کے منافی. اور یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام، کوئی دھاگے باندھ رہے، کوئی تعویذ باندھ رہے، کوئی گھروں میں برکت کے لیے قرآن کے کتنے اور کتنے لٹکا رہے، یہ سب تعویذ کی شکل. اور تقدیر پر ایمان کے منافی ہمارے معاشرے کا حصہ، اور تصدیق میں نجوم ستاروں پر ایمان لانا، نجومیوں کے پاس جانا، قسمت کے احوال معلوم کرنا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتا کاہن صدقہ بما یقول فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس، اور اس کی بات کو سچا سمجھے، فرمایا اس نے پورے قرآن و حدیث کا انکار کر دیا، کافر بن گیا. اتنی بڑی وعید ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سب کا سب میری قوم میں آئے گا اور میری قوم اس کا ارتکاب کرے گی. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ ایسا ہو کر رہے گا اور ہو رہا ہے. یہ سب اعتقادی بگاڑ، یہ سب اعتقادی بگاڑ جن کی پیش گوئی اللہ کے پیغمبر نے فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر صحیح معنی میں ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا. مانا ایک وقت آئے گا کہ اس زمین پر اللہ کو ماننے والے بہت تھوڑے ہوں گے، نام کے ماننے والے بہت ہوں گے، لیکن اگر ان کے عقیدوں کو دیکھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے تو وہ عقیدہ توحید کے منافی ہوگی، وہ ماننا اور نہ ماننا برابر. اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی خلق کو مانو، اس کے امر کو مانو، اس کی عبادت کو مانو، اس کے اسماء کو مانو، اس کی صفات کو مانو. اس طرح کتنے لوگ مان لیں، کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ اللہ رب العزت کی عبادت کے تعلق سے صحیح ہو، کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے صحیح ہو، کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح ہو؟ اگر آپ گنیں گے تو بہت تھوڑے افراد ہوں گے. یہ سب اعتقادی بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوشکو ایا فی رجل متقن علی ریقتی. ایک وقت آئے گا ایک شخص اپنی محنت سے ٹیر لگا کر بیٹھا ہوگا اور لوگوں میں بات کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ حسبنا ما جاء فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ ہمارے لیے کافی، بس صرف قرآن. لوگوں کو حدیث کے انکار پر ابھارے گا، حدیث کو نہیں مانے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا وہ حدیث نہ مانے. یہ وقت بھی آنے والے. ایک طرف صحابہ کا کردار کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ موتیوں کی طرح چنتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حفظ کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو بڑی توجہ سے سنتے اور دیکھتے اور ان کو اپناتے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بننے کی کوشش کرتے. نقدر اللہ عمر سمع مخالفی فاغے بہا تما اتنا کما سمع. کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر تازہ کر دینا کہ میری حدیث کو سنے، میری حدیث کو یاد کرے، میری حدیث کو آگے پہنچا دے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی قوم بھی آئے گی جو اللہ کے پیغمبر کے پیارے فرامین کا انکار کرے. انکار کی دو صورتیں، ایک ہے انکار یہود نہ ماننا، اور ایک ہے مان تو لینا لیکن مرضی اور منمانی کی تعویلیں کرنا. مطلب کی مان لو اور جو مطلب کے خلاف ہو اس کو نہ مانو، اور قاعدہ بنا دو کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث اگر ہمارے ایمان کے قول کے خلاف ہوگی تو یا تو اس حدیث میں تعویل کریں گے، یا اگر تعویل نہ ہو سکی تو حدیث کو منسوخ کر دیں اور قول ایمان نافذ ہوگا. قاعدہ نکل کرے گا لو امل لو کل حدیث ہم سب کا باب رائے. اگر ہم ہر حدیث کو چھوڑ دیں تو رائے کہاں جائے گی؟ رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہم تو اہم رائے ہیں، اس کو بچاؤ. اس کو بچانے کے لیے ایسے ایسے قاعدے بناؤ کہ جس سے بعض حدیثوں کا انکار کر دیا. آفتوں بعض کتاب پتھروں کے پاس، کچھ کتاب تو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، جو مفاد کے خلاف ہو اس کو لیتے ہو، جو مذہب اس کو نہیں لیتے، جو مذہب کے مطابق ہو اور مفاد کے مطابق ہو اس کو لے لیتے ہو. لوگوں کے سامنے نماز کا ذکر کرو تو نماز کے فضائل بیان کرو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کا یہ ثواب ہے. اور کوئی پوچھ لے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اب اللہ کے نبی کو بھول جاؤ، اب بتانا یہ ہے کہ جیسے ہمارے امام نے پڑھی. یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ اس کردار کے لوگ ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کا انکار کرے. یہ سب اعتقادی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتبعون سنن من کان قبلکم هل ظننا علی من مال. تم لوگ سابق امتوں کی ہو ہو پیروی کرو گے، ہو ہو پیروی. اتنی مطابقت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتے. نبی علیہ السلام کی پیش گوئی. صحابہ نے پوچھا وہ قومیں کون سی، کیا یہودی ہے کیا وہ عیسائی ہے؟ فرمایا کہ سمن ایون، اگر یہودی اور عیسائی نہ ہو تو پھر کون ہوگی؟ ہاں وہ یہودی اور عیسائی. تو ہو ان کی پیروی کرو یہودی اور عیسائی. یہ پیش گوئی اللہ کا پیغمبر صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. وہ صحابہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن، لیکن یہ قوم ان کی پیروی کرے گی اور پیروی کر رہی. بتائیے کیا ان کا یہ کردار نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اے اللہ یہودی اور عیسائیوں پر لعنت برسا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. فرمایا کہ تم ان کی ہو بہ ہو پیروی کرو گے یہودیوں کا یہ کردار، عیسائیوں کا یہ کردار آج کے اس معاشرے میں کس قوم پر منتقل ہو رہا ہے؟ قبروں کے مطابق کون ہے؟ قبروں پر طواف کون کرتے ہیں؟ قبروں پر لبے ملتیں کون مانتے ہیں؟ قبروں پر سجدے کون کرتے ہیں؟ بالکل وہ کردار خوب ہو بنایا جائے اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی. یہودی اور عیسائی اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول چکے تھے. قرآن کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو اپنے رب بنا لیا. جس کو مانا اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا الستم تستحلون ما احل لكم وتحرمون ما حرم عليكم، کہ تمہارے مولویوں نے، تمہارے راہبوں نے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام نہیں مانا. ابھی نے کہا کہ جی ہے فتح فتل کا عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت ہے. یہود نصارہ کی یہ کردار آج کس قوم پر منتقل ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے، حرف بہ حرف پوری ہو رہی. قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نہیں رکھتا یہ خاص، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں ساتھ ساتھ رہے. اس کے باوجود بزرگوں کی باتیں، علماء کی باتیں کون کرتا ہے؟ مولویوں کی باتیں کون کرتا ہے؟ اماموں کی پیر کی کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہو رہی. یہود و نصارہ کی راہ پر چلتے ہوئے آج قرآن و حدیث میں تعریفیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، ان کا سارا کردار موجود ہے، پوری مطابقت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسی مطابقت ہوگی کہ اگر کسی یہودی نے یا کسی عیسائی نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہوگا تو اس امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کر کے رہے. ان کے کردار کو ہو بھو بنایا جا رہا ہے، ایسا ہونا ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان. یہ سب کیا ہے؟ یہ اعتقادی بگاڑ. اس طرح اعمال کے بگاڑ جن کی اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی وہ موجود ہے. محمد رسول اللہ عصم کا فرمان ہے صحیح سیم امتی داع الامم، میری امت کو وہ بیماریاں پہنچیں گی جو سابق امتوں کو پہنچی. میری امت ان بیماریوں کا اور گناہوں کا ارتکاب کرے گی جو سابقہ قومیں کر چکی. صحابہ نے پوچھا بیماریاں کیا ہیں تو رسول اللہ عصم نے ارشاد فرمایا العشر والبطر، تکبر اور بکر، بکر بھی تکبر لیکن یہ وہ تکبر ہے جو حق کا انکار کر کے کیا جائے. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی خواہش ہے اس کے اچھے جوتے ہو، اچھے کپڑے ہو، یہ تو پھر کبر سے کوئی نہ بچا. فرمایا یہ کبر نہیں، یہ جمال ہے خوبصورتی. پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس. ایک یہ کہ حق سامنے آ جائے اس کا انکار کر دے، حق نہ مان. یہ قرآن ہے، یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اسے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا پھر نہیں مان، وجہ کچھ بھی ہو، وجہ چاہے اماموں کی تقلید ہو، آباج داد کی محبت ہو، قبیلے اور قوم کی پیروی ہو، وجہ کچھ بھی ہو اسے نہ مانے. فرمایا کہ یہ کبر ہے اور یہ صورتحال اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو اس انسان کو جنت کا تحفہ نصیب نہیں ہو. دوسرا غم سننا، لوگوں کو چھٹکارنا، لوگوں کو حقیر جاننا، کسی بھی بنیاد پر کوئی شخص کسی کو حقیر سمجھے، علم کی بنیاد پر، ہنر کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، بنیاد کوئی بھی ہو، جو شخص لوگوں کو ستائے گا، ان کو حقیر سمجھے گا، اس میں کبر موجود ہے، اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اس انسان کو جنت نصیب نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ بیماریاں میری امت کو لاحق ہوں، الاشر والبکر والتباخذ والتحاسد حتی یکون البغی، اور بغض کرنا، حسد کرنا، دلوں میں کینے، مخالفتیں، اور آخر میں ظلم اور تعدی، بغاوت، یہ تمام بیماریاں میری امت میں آئیں گی اور میری امت ان کا ارتکاب کرے گی. اور آج یہ آثار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آثار دکھائی دے رہے ہیں، اشر بھی ہے، بدر بھی ہے، تکبر بھی ہے، قوم اور برادری کے نام سے فخر بھی ہے، بطر الحق بھی ہے کہ لوگ حق سن رہے، سمجھ رہے، پڑھ رہے، لیکن تعصبات کی بنیاد پر نہیں مانتے. حسد بھی ہے، کینے ہے، بغض ہے، جو بدترین تفریق کا باعث بن چکے، جس کی اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی. فرمایا کہ ستکون فتنہ تم تو فرقہ تم وقت لاکھ، میری امت میں فتنے آئیں گے، میری امت میں فرقت اور اختلاف آئے گا. فرقت اور اختلاف کا معنی کیا ہے؟ گروہ بندی، تنظیم سازی، آپس میں اختلاف، مذہبی بنیاد پر جماعتیں، سیاسی بنیاد پر جماعتیں، عمارتیں، عمارتوں کے جھگڑے. فرمایا کہ یہ سارے اختلافات میری امت میں آئے. کتنی بھیانک صورت، جس کی اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی. اسلام ایک ایسا معاملہ ہے جو سب سے بڑا سبب اس امت کے ضرورت کا. قرآن کہتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو، تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے، تمہارا قدم اکھڑ جائے، تم کمزور ہو جاؤ، تمہاری طاقت تمہاری واجب میں ہے اور تمہاری طاقت دشمن کی کمزوری، جبکہ تمہارا تفرق، تمہارا اختلاف و انتشار تمہارا زور ہے اور تمہارے آدا کی طاقت ہے. اگر تم ایک ہو تو تم طاقتور ہو، دشمن کمزور ہے، اور اگر تم اختلاف کر گئے تو تم کمزور ہو، دشمن طاقتور. بڑا تنازع ہو فتح فن تن ہو رہی ہو، تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تفرق کا شکار نہ ہو، یہ فرقے فرقے نہ بنو، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے. اور آج یہ امت پوری طرح اس میں مربت، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کراتے ہیں اور بڑی لمبی جماعت کرے، لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبا قیام، آپ کی ہر نماز لمبی ہوتی تھی لیکن آج زیادہ لمبی ہوگی. صحابہ نے بعد میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا صلاۃ رحمۃ ورحمۃ، یہ رحمت اور رحمت کی نماز. میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور کچھ اندیشے تھے جن سے ڈر رہا تھا، اور اللہ سے سوال کر رہا تھا کہ یا اللہ میری امت کو ان سے بچا لے. ایک دعا میں نے یہ کی کہ یا اللہ میری امت یہ خصف و مصف جس کا سابقہ تو انہیں شکار ہوئی، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، انہیں زمین میں جھنسا دیا گیا، میری امت میں اجتماعی مقابلہ ہے کہ پوری امت سابقہ پوری امتوں کی طرح برباد کر دی جائے، زمین میں دھنسا دی جائے، ان کی شکلیں بندروں اور سگروں کی طرح بنا دی جائے، میری امت میں یہ آزاد ہے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ دعا قبول کر دو. میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت اس قحط سالی کا شکار نہ ہو اجتماعی طور پر جس کا سابق قوم میں شکار ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ دعا قبول کر دو. تیسری یہ دعا تھی کہ اللہ یہ سم شیا ہے، اے اللہ میری امت گروہوں میں اور فرقوں میں نہ بٹے. تو منع انیہا، اللہ نے یہ دعا منع کر دی کہ یہ قبول نہیں کرو، تمہاری امت فرقوں میں بٹے گی، یہ گروہ بنیں گے، یہ جماعتیں بنیں گی، یہ تنظیمیں بنیں گی، اور وہ آثار آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی جس کو کوئی نئے کام کرنے کی سوچتی ہے وہ جماعت بنا کے وہ کام کرتا ہے، اور شیطان ایسے ایسے باہر کرتے کہ بظاہر نام تو اچھے اچھے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ بدترین فرقہ بندی کا شکار ہو چکے. چنانچہ شخصیات کی بنیاد پر جماعتیں, فکری بنیاد پر جماعتیں, یہ جو گروہ بندی کا عمل ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی ہے. فرمایا کہ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کہ تمہاری امت میں یہ عذاب آئے گا, یہ گروہ میں بٹے گی, یہ اختلاف کرے گی, فرقوں میں تقسیم ہوگی جو آج ہو چکی. یہ ہی رفاع سے خیر ہو سکتی. اللہ تو فرماتا بلا فرا دو تو تب چلو تم تنازع نہ کرنا ورنہ کمزور پڑ دو. یہ فرقے کیسے بنتے؟ فرقے اس طرح بنتے کہ ایک جماعت تو شروع سے چلی آ رہی قیامت تک رہے گی, کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا. وہ جماعت وہ ہے جس کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا کہ میں ایک راہ پر چل رہا ہوں, منع اتار نہیں خدا خیال جنت کہ میری اطاعت کرے گا, میرے پیچھے پیچھے آئے گا تو میری جماعت ہے, میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اب تفیق امرائی نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو تھامے رکھنا. اب منہجی طور پر جس جماعت نے صحیح معنی میں ان دو چیزوں کو تھام لیا, تھامنے کا معنی یہ ہے کہ سلف صالحین کی فکر کے مطابق, کیونکہ صحابہ کرام کی مطابقت, ان کی اطاعت, ان کے منہج کو اپنانا یہ مطلوب ہے. تو کتاب و سنت کو تھامے اللہ منہج صحابہ ہمارے مطلوب ہے, اور یہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا کردار اور وسیلہ ہے. تو اس کردار سے ہٹے گا وہ جماعت ہے, وہ گروہ ہے, وہ تنظیم. مختلف ناموں سے اپنے آپ کو پکارنا, اور بعض لوگ تو اپنے تذکیہ خود ہی کرتے, جماعت خود بنائی اور نام کیا رکھا جماعت المسلمین. بھئی نام رکھنے سے مسلمین نہیں بنتے جب تک منہج صافی نہ ہو. ایک شخص اپنے آپ کو مسلم کہے اور اس کا ذہن تکفیری ہو, امت کی تکفیر کرے, یہ تو خارجیت اور ناصبیت ہے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم کلاب النار کے خارجی جہنم کے کتے ہوں. ان کے ساری اعمال درست نظر آئیں گے, نمازیں لمبی, روزے ایسے کہ ان کو صدیق اور عمر فاروق ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں اور روزوں کو حسین سمجھیں. بڑی نظر میں نے ان کو پا لیا تو قوم آپ کی طرح قتل کر دوں گا. انہیں یہ احساس نہیں کہ اپنے عمل اور روش اور کردار سے وہ خود ایک فرقہ بن چکی اور بدترین فرقہ. یہ وہ عذاب ہے اس امت پر جس کی اللہ کے پیغمبر نے پیش گوئی فرمائی. جب تک یہ قوم فرقوں بچی رہے گی, اختلاف اور انتشار کا شکار رہے گی, تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے عافیت اور سعادت کیسے میسر آ سکے سوچنے کی بات. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اختلاف, یہ تفرق تمہاری کمزوری, تم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے اس تفرق کی بنیاد پر. اپنے پیغمبر سے کہہ دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور تفریق پر تفریق کر دیا اور وہ گروہ بن گئے, فرقے بن گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جتنا یہ گمبھیر معاملہ, یہ تمام وہ حرکات ہیں جس کا یہ قوم ارتکاب کر چکی, تو اللہ کی طرف سے امن و عافیت کیسے ملے گی؟ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا کہ میری امت ان میں ملوث ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اخوا ما اخاف علیکم عمل قوم لوط. مجھے ایک بہت بڑا ڈر اپنی امت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ میری امت کے افراد قوم لوط کا عمل کریں, قوم لوط کا عمل میری امت میں عام ہوگا. اب اس عمل کی نحوست معاشرے میں موجود ہو تو معاشرہ کیسے عافیت کا حقدار بن سکتا ہے کہ میری امت کے افراد قوم لوط کا عمل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعۃ حتى يتواهى الناس في المساجد. بڑی عجیب, اور اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے افراد مساجد کی تعمیر میں فخر کریں کہ میری مسجد اونچی ہونی چاہیے, میری مسجد منقش ہونی چاہیے, میری مسجد بڑی ہونی چاہیے. فلاں کی کیوں بڑھ گئی، فلاں کی کیوں اونچی ہو گئی، مجھے ایک مندر اور تعمیر کرنی چاہیے، فخر مساجد کی تعمیر میں فخر. حالانکہ مساجد کی تعمیر اتنے غلط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنا دے چاہے وہ مرغیوں یا پرندوں کے درجے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کا جنت میں گھر بنائے گا. خدا کیسے لوگ آئیں گے جو مساجد کی تعمیر، اس کی تزئین اور اس کی تنقیش میں فخر کریں گے. تو ذخر فلم ہے کما ذخر فل یہود و نصارا، فرمایا کہ یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کا کردار ہے، وہ اپنی سجدہ گاہوں کو، اپنی مساجد کو مزین کرتے تھے، منقش کرتے تھے، اونچا بناتے تھے اور فخر کرتے تھے. یہ کردار میری امت میں آئے گا. امیر عمر رضی اللہ عنہ جب کسی مسجد کی تعمیر کا حکم دیتے تو فرمایا کرتے تھے اکیل انداز من المطر، مسجد ایسی بنا دو کہ لوگ بارش سے بچ سکے، بس بارش برسے تو نمازی بھیگے نا. یہ مانا نہیں کہ ان کا پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس جتنا پیسہ ہوئی عمر کے پاس تھا شاید یہ کسی انسان کے پاس ہو، کسی بادشاہ کے پاس ہو، کسی خلیفہ کے پاس ہو، جتنا پیسہ ان کے پاس ہو. عمال اور گورنر خط لکھتے کہ جہاں پیسہ جمع ہو چکے ہیں، اسٹار بھر چکے کہ پیسہ کہاں رکھیں، یہ مال کہاں کمائیں. جواب لکھنے کی جاری وہ پھر ایسا اس پیسے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے جاؤ. وہ دور تھا کہ لوگ جوڑیاں پر پڑ کے نکلتے زکات دینے کے لیے، زکات وصول کرنے والا کوئی نہ ملے. ایسا تھا تو آتے کہ مساجد ایسی بناؤ کہ بس لوگ بارش سے بچ جائے. ہمارا کس کو منقش نہ کرنا کہ لوگ فطروں میں گرفتار ہو. ابو دردا صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب دو کام اس ملک میں ہوں گے کیا کیا، اذا كانت لهم المساجد المزبقه والمصاحف المحلله، کہ جب ان کی مساجد میں نقش و نگار ہوگا، انوکھ اقسام کے رنگ استعمال ہوں گے، اور ان کے مصاحف اور قرآن کے نسخے سونے کے پائی سے لکھے جائیں گے، سالے کے متمار، اس وقت تم پر بربادی آئے، تم برباد ہو. بظاہر تم یہ سمجھو گے کہ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے 2 کروڑ روپے کی، اور ہم نے قرآن اپنا لکھوایا ہے ذرا کثیر صرف کر کے سونے کے پانی سے لکھایا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں نہ یہ مسجد کا حق ہے نہ یہ قرآن کا حق ہے. اور اگر میری امت یہ افراد اس کام میں ملوث ہو گئے، گرفتار ہو گئے، سارے کے مدد مار، تو پھر بربادی، حالات کے طور تباہی تمہارا مقدر بن جائے.
سوال مجھے تم پر یہ بھی اندیشہ، یہ بھی کرے کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے افراد سیاہ سدار استعمال کریں گے، کیا رنگا اپنے سفید بالوں کو سیاہ کریں گے، چاہے وہ سر کے بال ہو چاہے وہ داڑھی کے بال. ہوا کہ ان کے سر اور ان کے داڑھی کے بال کہ ہمار کبوتر کے سینوں کی طرف یہ ہو جس وقت میری امت پر آئے گا. اور جس نے اس حرکت کا ارتکاب کیا اس پر دن رات اللہ اس کے حضور کی لاجے رکھے گی، اور لاجے گرواہ جنت، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ کام تم چھوٹا سمجھتے، داری رنگ لی کیا رنگ کر لیا، جب کتنی بڑی بڑی میں کیسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. سارے کام ہو رہے اللہ کے پیغمبر کے فرمانے ہر ہر پورے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تفرق اور اختلاف میری امت پر چھا جائے گا اور میری امت میں فتنے آ جائیں گے. فتنے یہ فتنے میری امت کو نجات دے دیں اور پھر میری امت کو برباد کر دیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الخبث، جب خبث اور شر پھیل جائے گا ظاہر ہو، اس کی تفصیل ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهرت المعارض والقينات وطهنت الخمر، جب موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور لوگ موسیقی سے شوق کریں گے، محبت کریں گے، موسیقی سنیں گے، سنائیں گے، یہ طرح طرح کے گوئیاں آئیں گے جو موسیقی سے لوگوں کے دلوں کو اپنے زبان کے مطابق معطر کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ وہ تاریخی کی درجے میں جھوکتے گئے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، برے لوگ بھی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو گندے گانے گاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو تبلوں پر قوالیاں گاتے ہیں۔ موسیقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون سا اللہ کے پیغمبر کا عادت ہے کہ جو پیغمبر موسیقی کے آلات کو توڑنے آئے ہیں اس پیغمبر کا نام موسیقی کے آلات پر دیا جاتا ہے، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے قوالی کے نام۔ حالانکہ یہ قوالی میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے بنائے ہوئے گانوں سے بدتر، کیونکہ وہ صرف موسیقی ہے، یہ موسیقی بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ جب ایک شخص کہے گا کہ بھر دو چھولی میری جامع، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تب ایک شخص کہے گا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، کتنی بڑی نہ ہو سکتی۔ کائنات اور یہ گانے اور ناچنے والی نونیاں یہ عام ہو جائیں گے، یہ ناچ اور گانا گھر گھر میں عام ہو جائے گا۔ بس حضرت خبر، اور شراب کو لوگ حلال سمجھے گا، پانی کی طرف ہی شراب کا استعمال عام ہوگا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس مملکت میں شراب بھی عام ہے، اس مملکت میں موسیقی بھی عام ہے، اس مملکت میں گانے والی بھی عام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی ہلاکت کے اسباب، بربادی کے اسباب۔ صحابہ متعجب ہوتے تھے کہ امت مسلم برباد کیسے ہوگی، انہیں کیا معلوم یہ سب کچھ ہونے والا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی سب پیش گوئیاں فرمائی۔ یہ انوار خان کی خبریں کتب حدیث سے موجود، اور یہ سارے امور اور سارے اثار اور یہ ساری حرکات ان کا ارتکاب موجود، تو ان کی موجودگی میں اللہ ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ مقام خور، اللہ راضی ہوتا ہے جب اس کے قانون کا احترام کرے، اس کے قانون کو پامال کرے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ چنانچہ آج امت مسلمہ کی جو بربادی کے اسباب ہیں وہ سامنے موجود ہیں اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیوں کی صورت میں۔ ان میں سے کون سا عمل ہے جو ہم نے چھوڑا ہوا؟ سارے کام ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا گرد و غبار ہر ناک میں داخل ہو۔ بتائیں ہمیں سود سے کون بچاؤ؟ سودی کاروبار ہے، سودی ملازمتیں ہیں، سودی خرید و فروخت ہے، نام تبدیل کر کے سود کھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو سود کا گرد و غبار اس کی ناک میں داخل ہوتا ہے۔ جن سے آپ نے یہ پنکھا خریدا ہو ممکن اس کا کام سودی ہو، جن سے آپ نے یہ ٹیوب لائٹ خریدی ہو ممکن اس کا کام سودی ہو، تو سودی کرنے کے بعد ہر ناک میں پہنچا۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کم تر وبال اگر کسی نے محسوس کرنا ہو یا سوچنا ہو تو یہ سوچ کر محسوس کر لے کہ وہ کسی چوک پر کھڑے ہو کر اگر اعلان اپنی ماں سے جنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سود کا ایک لقمہ 33 بار کی زنا پر بھاری ہے، اور قرآن پاک نے سود کو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرا دی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود میں ملوث ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے جنگ کرنے والی قوم جیت سکتی ہے؟ کسی فلاح کی مستحق نہیں بنتی ہے؟ یہ سب اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے جو ہر بار پوری ہو رہی، اس دور پر منتخب ہو رہی۔ ایک حدیث صوفان رضی اللہ عنہ کی جو امت کے ذوق کے اسباب تجویز کرتی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیوں کی عمارت میں ہے۔ فرمایا کہ یوشف انتظار ایک عمر کما تدار اگر دلا قصہ جو ہے، ایک دور آئے گا کہ ساری امتیں اتحاد کر کے تم پر کود پڑیں گے،
اس طرح ٹوٹے گی جیسے دوست سے بھوکے مل کر ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پیالے میں کھانا پڑا ہو, آدت افراد ہو, سب کے سب بھوکے ہو, وہ کیسے کھائیں گے؟ کس طرح ٹوٹیں گے اس پیالے پر؟ سب کہ اس طرح عالم کفر اتحاد کر کے میری امت پر ٹوٹ پڑے گی. آج اتحاد ہے یا نہیں؟ یہ امریکہ, امریکہ کے حلیف, ہندوستان کے اسرائیل سے اتحاد, یہ سارا عالم کفر آج اسلام کو اور عالم اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہو چکی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ, اس کی کیا وجہ, ایسا کیوں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہاری حالت اس خشو خاشات کی طرح ہوگی, اسے ایک ضعیف سے تنکے کی سی ہوگی جس کو سمندر کی لہروں میں ڈال دیا. سمندر کی لہریں اس تنکے کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ پتہ مارتی کبھی ادھر کبھی ادھر, نہ اس کا کوئی مارکیٹ ہے, نہ اس کا کوئی مقام ہے, نہ کوئی جائے قرار ہے, وہ ان موجوں کے لوگوں کرم کر. یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ صحابہ نے پوچھا امن قلت النحم یوم الدین, اس وقت کیا ہم تھوڑے ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ لا نہیں, بل انتم یوم الدین کثیر, تم بہت ہوگے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. مگر ہوگا یہ کہ یقن فن اللہ فی قلوبکم الرعب, اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں رعب ڈال دے گا, خوف ڈال دے گا, اور تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے چھین لے گا, نکال دے گا. دینداری کی لذت یہ ہے کہ نصیر کو بھی رب مسیح بشر, ایمان مستحکم ہو, دین مضبوط ہو, عقیدہ پکا ہو. فرمایا کہ میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت سے دور ہو تو وہی میرے خوف سے تھر تھر کاٹنے لگے. لیکن اس وقت کیفیت یہ ہوگی, دشمن تمہارے علاقوں میں آ کے تم یہ لڑائی کرے, دشمن کے سامنے تمہاری حالت اس تنکے کی سی ہوگی کہ سمندروں کی لہروں نے پھینک کے جگہ ڈال دیا. فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا وہم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. اب دنیا کی محبت میں سب کچھ کرو گے, حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی, اور یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں سے کوئی کیا دیا زمان لطمائی والے غدیر فیما صاب المال امن حلال و حرام, یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے, حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے. یہ وقت آنے والا ہے حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے. حالانکہ قصب حلال رزق حلال یہ اللہ رب العزت کی تعریف اور برکت کا پائے, اور حرام سرسر نہ ہو سکے, نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حرام میں کوئی برکت نہیں, برکت کو ختم کر دیتا ہے, برکت کو مٹا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس نے حرام کھائے گا اس کا وہ گوشت, اس کا وہ خون, اس کی وہ ہڈیاں جنت پر حرام ہے اور جہنم میں ڈالے گا. انسان حرام کا انتخاب کب کرتا ہے, حرام مال کب کماتا ہے؟ جب دنیا کی محبت کرنا سوچتا ہے. سمجھ کہ یہ سب ہوگا تم دنیا کے حریف بن جاؤ, حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی, بس مال بناؤ اور مال سے لے کر جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہے. جوان ہو تو, بوڑھا ہو تو, مرد ہو تو, عورت ہو تو, بس مال بنانا ہے اور مال سے لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو خان ابن آدم واقعی ابن صاحب نتمنا الثالثا, ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے. یہ نہیں کہ اتنا سونا ہے یا کافی, یہ چند دن گزر جائیں گے, نہیں وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کے سبب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جملہ جو سب آدم ان لوگ, ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکے. دنیا کی طلب میں ایسا حریف ہوگا کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے, جیسے آج ہے سودی کاروبار, اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ نے حرام معیشت کے آثار دیکھنے ہو تو جمعے کے دن دیکھ لیجیے, جمعے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں, خطبات ہو رہے ہیں, دکانیں کھلی ہیں, بازاروں میں رش ہے اور سودے ہو رہے ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کہتے ہیں کہ جب جمعے کی ادائیگی ہو جائے کاروبار بند کر دو، جمعے کی اذان کے بعد جو کماؤ گے، جو خریدو گے، جو بیچو گے، سب کا سب حرام ہوگا. مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں قائم ہیں، پر باہر بازار کھلے، دکانیں کھلی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سودے ہو رہے ہیں، اس دوران جو کماؤ گے، جو بیچو گے، سب کا سب حرام ہے، پر کوئی تو نہیں. تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ سب اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی. یہ وقت آئے گا کہ میری امت کے افراد حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیں. حالانکہ صحابہ اس میں محتاط تھے، محتاط تھے، اور وہ مقاصد حلال پر صرف اتفاق کرتے، پیٹوں پر پتھر ڈالنا گوارا تھا، لیکن کہیں نقمہ حرام پیٹ میں داخل نہ ہو جائے. یہ وہ عملی کوتاہی ہے جن کی اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت میں یہ سب کی سب ہوں. چنانچہ ان پیشن گوئی کا خلاصہ کیا ہے؟ اعتقادی کوتاہی ہے، شرک، بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء يُوخِمُ الْفَرْضَ الْمَوَاقِيدَ وَيُحْدِثُونَ الْبِدْعَةَ. ایسے ایسے حکام آئیں گے، نمازوں کو لیٹ کریں گے اور بدعتوں کو جاری کریں گے. بدعتیں پھیلتی جا رہی اور حکام بدعات کی سرپرستی کرتے. ربیع الاول کے جلوس، محرم کے جلوس اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ اور یہ اوقاف کا محکمہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب شرک اور بدعت کی سرپرستی ہے. ایسے حکام آئیں گے، نمازوں کو لیٹ کریں گے. نمازیں لیٹ ہو رہی، نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں. فجر کی نماز کب ادا ہوتی؟ عصر کی نمازیں کب ادا ہوتی؟ نمازیں لیٹ ہو رہی. حالانکہ صحابہ کرام نمازوں کے اوقات کی بڑی پابندی کیا کرتے کہ نماز اول وقت میں ادا ہو. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا سب سے افضل کام کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وقت میں نمازوں کو ادا کرنا. بدعات کا رواج، بدعات کا ظاہر ہونا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی. نمازوں کو نیٹ کرنا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی. شرک کا صدور اور ظہور، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ما اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر یعنی الریا. مجھے اپنی امت پر ایک خوف یہ بھی ہے کہ میری امت آگے چل کر شرک اصغر کا ارتکاب کرے گی. شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ ریاکاری، ریا کا مرض پھیل جائے گا. چاہتے یہ امت نام و نمود اور نمائش، تشہیر، شہرت پسندی اس کی خوگر بن جائے گی. کام کرے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو کہ شرک اصغر. جو شخص ریاکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اور کوئی نیکی قبول نہیں فرماتی. سارے امراض موجود خود میں اس قدیم کی، اور بہت سی حدیث ہے. آج ذہن میں کچھ ضبط نہیں پیدا ہو رہا کچھ طبیعت کی ناراضی کی وجہ سے، لیکن اسی پر آپ قیاس کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنے فتنوں کی نشاندہی کی. اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک حدیث حضرت جمال رضی اللہ عنہ مسند احمد میں ہے. حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ کون الناس ہو یسألون رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر وکنت اصل من الشر. کہ لوگ عام طور پر آتے اور اللہ کے پیغمبر سے خیر کا سوال کرتے اور میں جب بھی پوچھتا شر کا پوچھتا. لوگ پوچھتے افضل نماز کیا ہے، افضل صدقہ کیا ہے، افضل ایمان کیا ہے، افضل اسلام کیا ہے، افضل جہاد کیا ہے، اور میں فتنوں کا سوال کرتا شر کا پوچھتا اس ڈر سے کہ شر میں گرفتار نہ ہو جاؤ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی اور سن کر یاد کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تاریخ فتنے میں قلوب، یہ فتنے دنوں پر پیش ہوں گے، آپ کے سامنے آئیں گے اور کوئی شخص فتنوں سے غافل نہیں ہوگا. آپ شرک کو بھی جانتے ہیں، بدعات کو جانتے ہیں، زنا، شراب، موسیقی کی حرمت اور یہ کائنات رنگیوں کا آنند، یہ سب آپ دروازے ہیں، فتنے ہیں. اغیار کی ثقافت، مغرب کی ثقافت، ہندوستان کا کلچر فتنے ہیں. فرمایا کہ یہ فتنے دنوں پر پیش ہوں گے، کار دل حسین ہے, اوز نہود ہے, ایک چٹائی کی مانت جس طرح چٹائی کے ایک ایک تنکے کو جوڑا جاتا ہے, ملایا جاتا ہے. فرمایا کہ اس طرح فتنوں کو جوڑ جوڑ کر, ملا ملا کر بندوں کے دلوں پر پیش کیا جائے گا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس رہنمائی کو پلے سے باندھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمن مشرق ہے نکی تفی کل بھی نقطہ تم سودا, ہمن انکڑا ہے نکی تفی کل بھی نقطہ تم دئیوا. کہ جس شخص کے دل میں فتنے بیٹھ گئے, جو ان فتنوں کی محبت کا شکار ہو گیا, ان فتنوں میں ملبس ہو گیا, ان فتنوں سے پیار کر بیٹھا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل پر ایک سیاہ نشان لگا دے گا. سیاہ نشان اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دے گا. فتنے ایک ایک کر کے پیش ہوں گے, اللہ دیکھے گا کہ فتنے سے محبت ہے یا نفرت, زنا ہے زنا سے محبت ہے یا نفرت, آنکھوں کا زنا ہاتھوں کا زنا پاؤں کا زنا کانوں کا زنا محبت ہے یا نفرت, شراب ہے اس سے محبت ہے یا نفرت, اس طرح یہ موسیقی چاہے وہ کسی دور کی ہو, چاہے وہ قوالی کی صورت میں ہو یا ان گانوں کی صورت میں ہو, محبت ہے نفرت ہے. ایک ایک کر کے یہ فتنے دلوں پر پیش ہوں گے, جو ان فتنوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دے. اب سمجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا معنی, کہ فتنوں کی کثرت کے دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا. کا فتنا جو شادی کا فتنا تنظیم شادی کا فتنا, اسے دنیا کی کوئی دلیل جائز نہیں کر سکتی. کیوں فرقہ بناتے ہو, کس تنظیمیں بناتے ہو, کیوں یہ آواز کھڑی کرتے ہو کہ محبت آخر کس سبب کی بنا ہو؟ کہ جس دن میں یہ فتنے سے وسط ہو گئے اللہ ان دلوں کو سیاہ کر دے گا, مگر پتھر کے ہو جائیں گے, ان پر نیکی اثر نہیں کرے گی. جس کے دل کو اللہ تیار کر دے, جس دل کے اللہ کی مہر لگ جائے, اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے آ گئے, زمین کے سارے لوگ آ گئے, اور کائنات کی ایک ایک چیز سامنے جمع ہو گئے, یہ سب مل کر بھی اسے نیکی کی توفیق نہیں دے سکتی. اور جو ان فتنوں کا انکار کرے گا, شرک کا انکار کرے گا, بدعت کا انکار کرے گا, اختلافات کا انکار کرے گا, یہ زنا اور یہ کائنات کا عمل اور یہ شراب اور جو فتنی اللہ کے کرم نے بیان کیے ان کا انکار کرے گا, نفرت کا اظہار کرے گا, ان سے بچے گا, فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے دل پر ایک سفید چمکدار نشان لگا, وہ دل مجلہ ہوگا, وہ دل مزکہ ہوگا, پاکیزہ ہوگا. تب اصلاح بن سکتا ہے, تب خانہ بن سکتا ہے. جو اس دل کو پاکیزہ کرنے کا روشن کرنے کا وہ کامیاب ہے, اور جو اس دل کو سیاہ کرنے کا خاک آلود کرنے کا وہ ناکام ہے. تب اصلاح بن سکتا ذرا رسم اپنی فصل, فرمایا کہ کامیاب تو وہ ہے جو پاک صاف ہو گیا, جس کا دل مجلہ اور باطن پاک صاف ہو جائے, کامیاب تو وہ. تو ان فتنوں میں انسان کا کردار جو ہے, جو اللہ کے پیغمبر کی پیشنگوئیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے, ان میں جو انسان کا کردار ہے یہ کردار بڑا قابل غور. اگر یہ امور کی محبت ہے یا کسی عمل کی محبت ہے تو یہ محبت انسان کو برباد کر دے گی, اور اگر نفرت ہے, انکار ہے, اس کے خلاف دعوت ہے, اس کے خلاف آواز ہے, تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے باطن کو, ایسے انسان کے دل کو پاک صاف کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشگوئیاں بشارتوں کے تعلق سے ہیں, جو ہم پر یہ وعدہ کرتی ہے کہ آج ہمیں کیسا بن کے رہنا چاہیے. ان فتنوں کا انکار متعین ہو گیا کہ ان میں سے کسی چیز سے کوئی محبت نہ ہو, ان کی یقین ہو, اور اپنے وسائل کے بقدر ان کے خلاف آواز اٹھے. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اصلاح کی کوشش کرے, اگر ہاتھ کی طاقت ہو ہاتھ سے کرے, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کرے, زبان کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے انکار کرے. اور اگر کوئی شخص دل سے انکار بھی نہیں کرتا بلکہ دل سے خوش ہوتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بڑی سا بڑا دار کر میرے ایمان حمد و خردل, تو اس کے بعد تمہارے دل میں ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیا مقام دینے کا؟ پہلی چیز یہ ہے ان امور سے اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر من القائم والقائم فیہا، خیر من القائم والقائم فیہا، خیر من الماشی والماشی فیہا، خیر من السائی. اس دور میں لیٹا ہوا انسان بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا انسان کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا انسان چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا انسان دوڑنے والے سے بہتر ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، دور رکھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی کی، صحابہ نے پوچھا مخرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بالامہ جو الا آخرت ابھی افضل ہے وہ ان آخر ہے فیصیبھا بلاء وهم ينكرونها. اللہ تعالی نے ساری عافیت ساری سعادت اس امت کے پہلے دور میں رکھی، پہلے دور فلاح کامیابی نجات سعادت امن سکون عافیت حق صداقت اللہ نے کہاں رکھی؟ اس امت کے پہلے دور میں. اگر آج تم چاہتے ہو کہ تم کو بھی فلاح ملے، تم کو بھی سعادت ملے، تم کو بھی عافیت ملے، تمہیں بھی کامیابی ملے، تمہیں بھی خیر ملے، تمہیں بھی حق ملے، تمہیں بھی اللہ کی رضا ملے، تو کیسے بن جاؤ؟ ویسے بن جاؤ جیسی اس امت کے پہلے دور کے افراد ہیں. من یصلح آخر ہذہ الامۃ الا ما اصلح اولہا. اس امت کا آخری دور تو وہی چیز سنبھال سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنبھالا. صحابہ کیسے مستقیم ہوئے؟ وہاں ستارے گونج رہی ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، امان آ رہی. جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر دخلی سے بیعت کر لی، 1400 سے 1500 سب کے سب جنتی، امان آ رہی. کیا اہل بدر، تم سب کو میں نے معاف کر دیا، آج کے بعد تم جو بھی حال کرو تم کہیں گے آؤ تم جنتی ہو. کتنی بڑے تلقی، یہ مثالیں آ کے بن سکتی. لیکن ویسا ایمان ہو، ویسا عقیدہ ہو، ویسا مرحج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنوں کے دور میں اس چیز کو پکڑ لے جس چیز میں صحابہ نے پکڑا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص کو 50 افراد کے برابر اجر دے گا. 50 افراد کے برابر. صحابہ نے پوچھا تو 50 ہم نے سے ان میں سے، فرمایا کہ تم میں سے. فتنوں کے دور میں، فرقہ کے دور میں، اختلافات کے دور میں، ان ازمائشوں کے دور میں جو شخص منہج صاحب کو پکڑ لے، منہج صاحب کو، اس چیز کو تھام لے جس چیز کو صحابہ نے تھاما، اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کو 50 افراد کے برابر سواب دے گا. کیا صحابہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے تھے؟ اللہ کے سوا کسی کو پوچھتے تھے؟ کیا صحابہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی پیروی کرتے تھے، کسی کے مقلد تھے؟ حقیقت یہ کہ یہ ظاہری مرد بھی گھستے ہیں کہ اس امت کے بگاڑ کا سبب. فرمایا کہ تم اس جیسے بند ہو جیسے صحابہ تھے، وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، ان کی پوری زندگی ایک صافی اور پاکیزہ منہج کے معنی تمہارے سامنے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ میری امت میں دو چیزیں جن کا مجھے اندیشہ ہے، یا تدعون فی الدعاء والطهور، دعا میں وہ زیادتی کریں گے دعا مانگنے، اور طہور میں مبالغہ کریں گے استنجا. اور آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں لوگوں کا دعا کے بارے میں کیا من ہے، اور بعض جماعتوں کا جو تبلیغ کے نام سے موسوم ہے استنجا کے بارے میں کیا من ہے. اس طرح سختی سے اور مبالغے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں چاہے وہ قطرہ کے کھڈے میں پھنسا. یہ دعا کی زیادتی کیا ہے؟ یہ مبالغہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا اور اللہ کو پکارنے میں بھی ان کی روش ایسی ہوگی جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوگی. تو کیا مطلب ہے؟ جیسے بن جاؤ جیسے صحابہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر نزاع کو کاٹ دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. پوچھا کہ جنتی کون ہے؟ فرما کے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو تھام لے جس کو آج میں نے اور میرے صحابہ نے تھاما. کوئی بات باقی بچی؟ کوئی اندھیرا رہ گیا؟ کوئی گوشہ ایسا رہ گیا مخفی ہو؟ ہر بات باتیں ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ سرد پجل بیضا نہیں ہے منہا رہا سوا، تم ایک روشن واضح اور چمکدار دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا واضح کہ اس کی رات اور دن دونوں برابر.
کتنا وعدے تھی تو ایسا بن جائی جمرے مطلوب جمرے مطلوب اللہ کے پیغمبر حسن کی پیشگوئیوں سے اس پاکی کا نمن کی خداحت اور کراہت ہوتی رسول اللہ سب نے اشارت روایا تھا لا تزال طائفة امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم میری امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا حق پر ہمیشہ قائم رہے گا ہر دور میں ہوگا کوئی زمانہ اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور وہ ہمیشہ غالب رہیں گے غالب رہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت غالب رہے گی مخالفین مشرکین مبتدعین ان کے سامنے آئیں گے ان سے بات کریں گے لیکن ان کی حجت کے آگے خاموش ہو جائیں گے ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی باقی نقصان اٹھا سکتے ہیں قتل ہو سکتے ہیں شہید ہو سکتے ہیں لوگ ان کے مال کو لوٹ سکتے ہیں ان کی اولاد کو قتل کر سکتے ہیں یہ الگ باتیں ہیں لیکن وہ ہمیشہ غالب رہیں گے اس معنی میں کہ ان کی حجت ان کی دلیل ہمیشہ قائم رہے گی ہمیشہ غالب رہے گی محدثین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے امہ اہل الحدیث یہ جماعت جماعت اہل حدیث ہے بعض محدثین نے کہا ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فرادی منہم یہ جماعت اگر جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون سی جماعت جس جماعت کا عقیدہ جس کا منحج بالکل صاف ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اہل الحدیث ان کا لقب ہے ان کی صفت ہے اس لقب سے ان کے منحج کی ہدایت ہوتی ہے تین کتاب و سنت کو ماننے والے یہ اللہ کے پیغمبر کی پیشگوئی ہے ایک جماعت جماعت حق کا قیامت تک کے لیے اس زمین کی پشت پر قائم رہ کر موجود رہے اور اگر کوئی چیز مٹی وہ ختم ہوئی یا دین کا کوئی پہلو کمزور ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی کل مئۃ قوم من جدد لها امر دینها اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک شخص اس امت میں پیدا کرے گا جو شخص اس امت کے دین کی تجدید کرے کوئی چیز مٹی یا کوئی چیز ضعف کا شکار ہوئی اللہ تعالیٰ ہر صدی ایک شخصیت ایسی پیدا کرے گا جو اس دین کے لیے معلوم ہوگی اور دین پر ہونے والے حملوں کا کی تحمیل کرے گی اور دین حق کو قائم کرے گی اور اللہ رب العزت اس شخصیت کے ذریعے دین کی تجدید کرے گی یہ ممکن ہے کہ وہ شخصیت ایک دور میں ایک ہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخصیت ایک دور میں کئی ہو ہر علاقے میں ایک شخصیت ہو ایک پاکستان میں ہے ایک سعودی عرب میں ہے ایک عراق میں ہے کہیں نہ کہیں وہ شخصیت موجود یہ ممکن ہے کہ وہ شخصیت اہل علم ہو حدیث کا حاصل قرآن کا اللہ کے گھر میں قبر پاس ہے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہو اس کی بات اس کا خطرہ دوست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے سوائے اس شخصیت کے محمد رسول اللہ کو یہ پیش گوئی کس کے لیے مدینے کے امام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار ایک ابن کثیر نقل کیا سمجھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاد سب قریشن فائن میں آنے رہا یب لا اتفاق الحمد علمہ قریشن گالی مت دو قریش کو گالی مت دو اس لیے کہ قوم قریش میں ایک عالم ہوگا جو زمین کے طبقات کو اللہ اور اس کے رسول کے علم سے بھر دے گا محدثین کہتے ہیں کہ قریش کا ایک ہی بڑا عالم پیدا ہوا محدث امت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کا مرض تھا کیا ان کا عقیدہ تھا کتاب و سنت سے کیا تعلق تھا اہل الحدیث تھے امام شافعی رحمۃ اللہ بقول حضرت احمد شاکر کے اگر ان چار اماموں میں سے کسی کی تخلیق قید ہوتی امام شافعی کے مستحق تھے امام شافعی کے مستحق تھے کیوں اس لیے کہ صاحب علم تھے نمبر ہے اور نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلم بن قریش کہ امام بن قیادت قریش کا حق ہے اور ان چار امام قریش ہی امام شافعی رحمہ اللہ یہ پیشگوئیاں ان پیشگوئیوں سے کس منحج کس عقیدے اور کس طرز عمل کا اظہار ہوتا ہے کہ نمازیں کیسی ہو طرز زندگی کیسی ہو عقیدہ کیسے ہو عمل کیسے ہو منحج کیسے ہو ہمیں کیسا بننا چاہیے اگر عملی طور پر دیکھنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی بھی پیشگوئیاں آپ کے سامنے ہیں جب عملی طور پر اس زمین پر امن قائم ہوگا اتنا امن کہ ایک بکری اور بھیڑیا مل کر کھیلیں گے اتنا امن کہ سانپ اور انسان مل کر ایک گھر پر بیٹھیں گے اتنی اقتصادی بحالی اور معیشت کا استحکام کہ ایک انار کا پھل پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اس انار کا چھلکا ایک کھیلنے کا کام دے گا اتنا معیشت کو استحکام ملے گا کہ ہر بیج کو اگنے کا حکم ہوگا
حتیٰ کہ آپ اپنا دین ایک کٹین میدان پر اور سنگی مریوں پر رکھ دیں, بھائی جٹان پر رکھ دیں, تو اللہ کے حکم ہوگا کہ یہ دین بھی اگے گا اور خوب اناج پیدا ہوگا, دنیا سروں سے مالا مال ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ کسی انسان کا خوف, نہ کسی جانور کا خوف, نہ کسی بھیڑیے کا خوف, نیم سے جو ہے ان کی بحالی عام ہوگی, معیشت مستحکم ہوگی. یہ دور کون سا ہے؟ یہ وہ دور ہے جب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کر دنیا میں حق قائم کر دیں گے, وہ آ کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت قائم کر دیں گے. وہ آ کر کیا کریں گے؟ وہ آ کر دنیا کی یہودی کے عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے, چن چن کر ایک یہودی اور ایک ایک عیسائی کو قتل کریں گے, جن کے آدمی دودھ چاٹتے ہیں اور جن کے سامنے ٹھک ٹھک کر سلامیں کرتے ہیں, ان کو قتل کر دیں گے, پتھر اور درخت پکاریں گے, کہاں یہ یہودی چھپا ہے, انہیں آ کر قتل کرو, اسے آ کر مارو. یہ دور عملی طور پر سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا, یادہ ہوئی جیت گیا بتانا الحرب ادا رہا, ایسا دور ہوگا کہ اس اور اسلام جزیہ کا حکم ختم کر دیں, جزیہ ختم ہو جائے, جزیہ اسلام کے حکم. کہ کسی قوم سے جنگ کرنی ہے پہلے دعوت, توحید مان لو ہم تو حملہ نہیں کریں, اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر جزیہ دے, اپنے کفر پر قائم ہو, شرک پر قائم, جزیہ دو, جزیہ بھی نہیں کرتے تو پھر قتال اور جنگ. فرمایا کہ اس وقت جب دعوت ہوگی یہ جنگ ہوگی, جزیہ ختم ہو جائے گا, اس علیہ السلام کسی فرد کا کسی قوم کا جزیہ قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کی زمین کی پشت پر کفر اور شرک باقی نہیں چھوڑا جائے, جزیہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جنگ اپنے اوزار پھینک دے گی, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جنگ کر کر کے توحید اللہ کے دین کو زمین پر قائم کر دیں گے, حتیٰ کہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی, جزیہ بھی ختم ہو جائے گا, پوری اس عالمی عرضی پر اللہ کا دین پھیل جائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق میرا یہ دین وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات پہنچ. کیا ہے اسلام؟ توحید, اللہ اس رسول نظام, اللہ کے پیغمبر کے قانون کی حاکمیت. عملی طور پر آ جاؤ, مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ دنیا فساد کا شکار ہوگی, رستہ رستہ نیک لوگ ختم ہوں گے, حتیٰ کہ اللہ کی توحید آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی اور دین آہستہ آہستہ لٹتا جائے گا, وہ شر دوبارہ پھیل جائے گا اور شر ہی شر باقی رہ جائے گا. جب شر ہی شر باقی رہ جائے گا تو پھر فتنہ قائم ہوگا, سب سے بڑا فتنہ, جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, قیامت قائم ہوگی دنیا کے بدبختین لوگوں میں. ان من شر الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء, کائنات کے بدترین لوگ پر ہوں گے کہ جو اس وقت زیدہ ہو جب قیامت قائم ہو. تو قیامت سب سے بڑا فتنہ ہے, یہ کب قائم ہوگی؟ جب یہ علم اور یہ حق آہستہ آہستہ ختم ہوگا, اہل حق آہستہ آہستہ ختم ہوں گے اور شر باقی رہ جائے گا, شر وہی باقی رہ جائیں گے, پھر یہ سب بڑا فتنہ قائم ہوگا. میرے دوست اور بھائیوں, آخری کے راستے کی طرف آئیے. میں آخری بات یہ عرض کروں گا نصیحت کے طور پر کہ آج اپنے عقیدے کا تحفظ, اپنے عمل کی سالمیت, اپنی معیشت کی سالمیت, اپنے ایمان کی سلامتی, یہ سب چاہتے ہو تو آپ کا رابطہ علم کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. جو حلال کو چھوڑ دو, جو حلال کی تیارتیں, جو حلال کی سیاحتیں امت کے لیے خطرہ ہے, سوچ ہم کی پیش گوئی ہے, انما خوف ولا امتی الائمت مجنون, میری مجھے اپنی امت کی یہی خوف ہے, یہی ڈر ہے کہ آگے چل کر میری امت کی قیادت ایسے امیروں کے ہاتھ میں ہوگی جو جائز ہوں گے اور گناہ کرنے والے ہوں. رب کس سے ہو؟ علماء سے, ان مدارس سے. آج کے خدموں کے دور میں یہ مدارس تمہاری ایک قلعہ ہے, حفاظت کا قلعہ, عقیدے کی حفاظت, عمل کی حفاظت, دین کی حفاظت, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو علم کے ساتھ تعلق ضروری ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم ختم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے, یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی. جہالت سے دور رہو, جہالت سے بچو, علم کی حوصلہ افزائی کرو, ان مدارس کو چلاؤ, ان طلبہ سے ملو, علماء سے ملو, سرپرستی کرو. یہ آپ کی فتنوں کے دور میں تمہاری پناہ گاہ ہے اور تمہاری حفاظت کے قلعے ہیں.